السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور اس کی فرما برداری میں لگے رہیں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ساری امت آپ پر قربان، ساری کائنات آپ پر قربان، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں، اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی اللہ پاک نے رکھی. میرے محترم بزرگوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، رات دن صبح و شام زمانہ اپنی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اسی زمانے کی چال کے ساتھ ہماری زندگی کا چلن بھی ہے. جتنی تیزی کے ساتھ یہ شب و روز گزر رہے ہیں، ہماری زندگی کے اتنے ہی شب و روز گھٹ رہے ہیں، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم بدم ہو رہے ہیں زندگی کے دن ختم. ہر آنے والا دن وہ ہمارے لیے ایک قیمتی موقع ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو بھی کچھ نیکی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں، تو وہ دن ہمیں زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ملا ہے. اس کے بعد آنے والا دن، اس میں جو نیکی کر لی جائے تو یقیناً وہ دن بھی صرف ایک مرتبہ ملا. تو زندگی کا ہر دن ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اگر ہم اس کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے رات دن کو گزار لیں تو یقیناً ہماری زندگی سنور جائے گی. وہ لوگ جو مستقبل کے زمانے میں اطاعت اور عبادت کی ٹھان کر بیٹھے رہتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، تو موت بغیر بتائے اچانک آتی ہے، نہ چھوٹے کو دیکھتی ہے، نہ بڑے کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو. وقت مقررہ پر آ کر اچانک کچک کر ایسی چلی جاتی ہے کہ انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے. عید کے دن ہمارے بڑے بہنوئی کے والد ماجد نے عید کی نماز کے بعد انتقال فرمایا. جنازے کی نماز یہی ظہر میں ادا کی گئی عید کے دن, اور تدفین کا عمل سامنے قبرستان میں ہوا. اگلے دن میرے بڑے بہنوئی اپنے والد ماجد کی قبر پر کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ ان کی بالکل متصل قبلے کی جانب والی قبر پر بھی ایک شخص بہت اداس کھڑا ہوا فاتحہ پڑھ رہا تھا. جب دونوں فاتحہ سے فارغ ہوئے انہوں نے پوچھا کہ یہ قبر آپ کے کس عزیز کی ہے, تو اس نے بتایا کہ یہ ایک نو عمر لڑکی تھی 15 سال کی جو ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی. بچپن سے ہم نے اس کو گود لے کر پالا اور اپنی سگی اولاد کی طرح اس کی پرورش کر رہے تھے. اس وقت وہ 15 سال کی ایک بھرپور چڑھتی جوانی کے عمر میں حصے میں قدم رکھ رہی تھی. کہا کہ رات کو سوئی صبح جب اٹھتی تو اس کے ایک معمولی سا زخم اور ایک کسی کیڑے کے کاٹے ہوئے کا نشان دکھائی دیا, جس میں کافی زیادہ تکلیف اور بے چینی تھی. ہم اس کو معمولی سمجھتے رہے, لیکن وہ کسی معمولی کیڑے کا کاٹا ہوا نہ تھا, وہ زہریلے سانپ کا ڈسا ہوا کوئی زخم تھا. تو میری بیگم نے اس زخم کے اوپر دو باریک باریک پھن لگے ہوئے دیکھے, وہ نوچ کر نکال دیے. ہم سمجھے شاید کسی زہریلے جانور کے ڈنگ ہوں گے, ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے اس کو زہریلے جانور کا کاٹا ہوا سمجھ کر کوئی انفیکشن ختم کرنے کے لیے انجیکشن لگایا. پہلے سے اندر زہر موجود تھا, باہر سے جب انجیکشن گیا دونوں کا تصادم اور ٹکرا ہوا. اس نو عمر لڑکی کو دیکھتے ہی دیکھتے منہ سے جھاگ چھوٹنے شروع ہوئے اور حالت غیر ہو گئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ المیہ کو پیاری ہو گئی. تو وہ عید سے ایک دن پہلے انتقال کر کے اس قبرستان کا پیوند بن گئی. تو موت موت جب جس انداز سے, جس عنوان سے, جس انسان کے لیے جہاں لکھی ہوتی ہے, وہاں پھر انتظار نہیں ہوتا کہ یہ ابھی بچہ ہے, یہ ابھی جوان ہے, یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, یہ بوڑھا ہے یا ادھیڑ ہے. وقت مقررہ آنے پر یک لخت انسان چٹ پٹ آنن فانن دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے. تو عقل مند انسان وہی ہے جو ہوشیار رہ کر, بیدار رہ کر زندگی گزار لے. ایک ایک دن کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر اس دن وہ جتنی بھی عبادت انجام دے سکتا ہو عبادت انجام دے لے, کہ یہی دن اس کو زندگی کا ملا ہوا ہے. اگلے دن کی تو کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے کہ اگلے دن وہ جیے گا کہ مرے گا. قریب ہی میں ایک نوجوان نے صبح کے وقت اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا, اور خود اپنی ڈیوٹی انجام دیتے وقت, نیوی کا سپاہی تھا, قائد اعظم کے مزار پر ڈیوٹی تھی, دوپہر کے وقت ڈیوٹی انجام دیتے وقت نہ جانے کن حالات سے تنگ آ کر اپنی ہی رائفل سے اپنے آپ کو بھی اڑا لیا. وہ تو شام کے وقت جا کر پتا چلا کہ بیوی بھی بیچاری تنہا گھر کے اندر مردہ حالت میں پائی گئی, اور شوہر دوپہر کے اندر اس نے بھی اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا. جماں سالا بالکل, وہ 8 مہینے پہلے شادی ہوئی اور اس کی بیوی 6 مہینے کی حاملہ تھی. نہ جانے کوئی اختلاف ہوا ہوگا, جھگڑا ہوا ہوگا, دونوں میاں بیوی الگ اپنے فلیٹ میں رہتے تھے کوارٹر میں, تو کسی جھگڑے کی بنا پر یا کوئی دل برداشتہ ہوا, کیا وجہ ہوئی, لیکن جوانی کے عالم میں بیوی بھی دنیا سے گئی اور خود بھی اس طریقے سے ڈیوٹی کے دوران اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھا. تو موت جب انسان کی آتی ہے تو نہ جوان کو دیکھتی ہے, نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے, نہ ادھیڑ کو دیکھتی ہے, نہ مرد کو دیکھتی ہے, نہ عورت کو دیکھتی ہے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا رمضان اس کی زندگی کا آخری رمضان ہے, کون سی عید اس کی زندگی کی آخری عید ہے, کون سا جمعہ اس کی زندگی کا آخری جمعہ ہے, اور آنے والا کون سا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے. گھٹتے گھٹتے وہ وقت, وہ لمحہ آ پہنچتا ہے کہ جب انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. ہمارا جو پچھلے ابھی رمضان سے پہلے سفر ہوا تھا, ٹرین کا سفر تھا, فیصل آباد کے قریب بالکل ہم پہنچ چکے تھے, عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا. موسم اپنے اندر ایک عجیب اداسی لیے ہوئے تھا کہ اچانک فیصل آباد کے قریب ٹرین رک گئی, اور ایک عجیب سنسنی خیز کوئی کیفیات دکھائی دینے لگی. معلوم ہوا کہ ریل گاڑی کے نیچے خودکشی کسی نے کی ہے. ہمارے ساتھ کچھ طلبہ موجود تھے, وہ بھی اتر کر بھاگے. پیچھے جا کر جب دیکھا ایک عورت, اور اپنی گود میں اس نے معصوم جان کو بھی لیا اور ریل کی پٹری پر لیٹ گئی. اس وقت دل کے اوپر ایک عجیب اداسی کی کیفیت تاری تھی کہ انسان کتنا انجانے کے عالم میں اور اپنی عاقبت سے غافل ہوتے ہوئے کتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیتا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ خودکشی کا عمل کتنا بھیانک عمل ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو انسان جس انداز سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے قیامت تک اسی انداز سے اپنے آپ کو قتل کرتا چلا جائے گا. ہر قتل میں اس کو وہی شدت اور وہی تکلیف محسوس ہوگی جو موت کے وقت اس کو محسوس ہوئی. لیکن خود تو ڈوبے سنم دونوں کو بھی لے ڈوبے, معصوم بچی بھی ساتھ میں تھی, دونوں کے آدھے آدھے ٹکڑے پٹری کے اوپر بکھرے پڑے تھے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. موت انسان کی تلاش میں پھرتی ہے کہ اس کو فلاں جگہ جا کر کچکنا ہے, اس میں بچہ ہو یا بڑا. اب ایک مقررہ وقت آنے پر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت ہمارا بھی پیچھا کر رہی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کس انداز سے ہماری موت آنے والی ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان موت کے آنے سے پہلے کھرا اور کھوٹا, صحیح اور غلط, اچھا اور برا, کامیابی اور ناکامی دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے دن گزارے. کسی بزرگ سے ایک انسان نے سوال کیا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی کے اتنے دن باقی رہ گئے اور ہوتے ہوتے آپ کو وہی بھی بتا دیا جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے, آپ کون سا عمل کریں گے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں, جو روزانہ کر رہا ہوں وہی کروں گا, اس کے علاوہ ایک عمل کا بھی اضافہ نہیں کروں گا. سوال کرنے والا حیران ہوا کہ یہ کیسے؟ آپ کو اطلاع مل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے, وہ دن آپ بہت اہتمام کے ساتھ گزارنے والے ہونے چاہیے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں, جس طرح گزشتہ کل گزرا وہی آج گزرے گا. اس پر ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اول دن سے ہی اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنی زندگی کے آخری دن تصور کر کے اپنے معمولات مرتب کیے ہیں. میں تو شروع دن سے اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن تصور کر کے اپنے لیے معمولات کو منتخب کر چکا ہوں, تو میں تو پہلے سے تیار ہوں, پہلے سے موت کا منتظر ہوں. اگر وہ متوقع موت یقین کی شکل اختیار کر جائے تو تب بھی میرے معمولات میں کوئی اضافہ نہ ہوگا, اس لیے کہ میں تو شروع ہی سے موت کے لیے تیار اور ہر دن اس انداز سے گزار رہا ہوں کہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہے. یہ تھے عقل مند کہ اپنے آپ کو اس طرح گناہوں سے بچاتے ہوئے, نیکیوں میں لگاتے ہوئے ہر دن کو زندگی کا آخری دن تصور کر کے گزارنے والے ہیں, کہ جو موت کے انتظار میں ہیں کہ کب موت آتی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ہے پل جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے ملنے کو پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء, جو اللہ سے ملنے کو ناگوار جانتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. تو اللہ والے اور اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی کے دن پاکیزہ گزارتے ہیں, شب و روز اس احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو. اس وقت اس ٹرین کے نیچے آنے والی وہ خاتون جس نے معصوم جان کو بھی اپنے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا, تو میرے ذہن میں میری بہن کا وہ شعر آ رہا تھا, کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. انسان کی زندگی کا کوئی سا بھی دن اس کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ اس دن اس کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے, جو پھر کبھی پلٹ کر دوبارہ طلوع نہیں ہوتا. تو میرے محترم بزرگوں, دنیا جو ایسی غیر معتبر, بے بھروسہ, اور زندگی ایسی فانی کہ جس کے اختتام کا ہمیں اندازہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو سامنے پھیلایا, دوسرے ہاتھ کو اپنی گردن پر رکھا, فرمایا کہ انسان کی زندگی کا حال ایسا ہی ہے کہ اس کی امیدیں اور آرزویں دور تک پھیلی ہوئی ہیں, جبکہ موت اس کی گردن پر بالکل آ پہنچی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو غفلت کی زندگی جینے والا دھوکے میں مبتلا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اللہ سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اس دن کے آنے سے پہلے ڈرو, اس دن سے پہلے کہ جس دن والد اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی فدیہ اور کوئی بدل نہیں دے پائے گا. ولا مولود عن والدہ شیئا, نہیں بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے گا.
باپ بیٹے سے بری ہوگا اور بیزار ہوگا، بیٹا باپ سے بری اور بیزار ہوگا. لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، نہ تو بیٹا اپنے باپ کی طرف سے بدل دے رہا ہوگا، نہیں باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدل دے رہا ہوگا. ان وعد اللہ حق، یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے. جو قیامت پر پہنچنے والی ہے، جزا سزا حساب کتاب سارے معاملے آنے والے ہیں. لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اللہ کی طرف سے غفلت میں نہ ڈال سکے. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. تو جو انسان دنیا کو دھوکے کے ساز و سامان سمجھ کر اپنی آخرت کو حقیقی مکان سمجھ کر زندگی بسر کرے گا، تو یقیناً وہ دنیا کے اندر آخرت کو سنوارے گا، دنیا کو بھی صحیح انداز سے گزارے گا، آخرت کے لیے تیاری کرے گا، اور کل جب آنکھ بند ہوگی تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا. اس کو پھر کافی افسوس نہیں ملنے پڑیں گے کہ افسوس مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں نئے اعمال کر لوں. تو میرے محترم بزرگوں، ابھی تو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، عقل و خیرت سلامت ہے، صحت ملی ہوئی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے توفیق میسر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازنے کے معاملات میسر ہیں. رات دن صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور پھر موقع بموقع اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نوازنے کے مواقع عطا فرماتے ہیں. رمضان المبارک اتنا قیمتی موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا، جمعہ کا مبارک قیمتی موقع اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، نماز کے اوقات اللہ قیمتی عطا فرماتے ہیں کہ بندو آؤ، گناہوں کی بخشش کروا کر جاؤ. ایک صحابی سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، اپنے گناہ کا اظہار کیا، کہا کہ جو بھی شرعی سزا ہو مجھ پر جاری کیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، حضرت صدیق اکبر سے جا کر مشورہ کرو. ان کے پاس گئے، ان سے بات کا اظہار کیا، جرم کا اظہار کیا، کہا کہ جو بھی شرعی سزا ہو میں اپنے پر جاری کروانے کے لیے راضی ہوں. فرمایا کہ بہت گھراؤنا جرم تم نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ. آپ کی خدمت میں آئے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، خوف زدہ کہ نہ جانے آپ کا کیا رویہ ہو. چونکہ دل میں ڈر اور خوف کا گناہ ہو چکا تھا، اپنے آپ کو پاک کرانے کی فکر دامن گیر تھی کہ دنیا کی سزا، دنیا کا عذاب پھر بھی ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں فلاں جرم مجھ سے سرزد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دینے کے منتظر تھے کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات ذلک ذکرٰ للذاکرین. بندو، گناہ تم سے ہو جاتا ہے، خطائیں تم سے ہو جاتی ہیں، قصور تم سے ہو جاتے ہیں، اس گناہ ہو جانے کے بعد ندامت کا ہونا، شرمندگی کا ہونا، اور احساس ندامت، احساس شرمندگی دے کر اپنے آپ کو مجرم تصور کرنا، یہ اصل کمال ہے. جب تم نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، بطور مجرم اپنے آپ کو عدالت فاروقی میں پیش کرتے ہو، عدالت صدیق اکبر میں فاروق اس میں پیش کرتے ہو، اور عدالت رسالت کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہو، جب ندامت آ گئی، شرمندگی آ گئی، اور اپنے کیے کے پر پچھتا رہے ہو، تو اللہ پاک نے اس ندامت والے صحابی کے اس احساس ندامت اور اپنے آپ کو مجرمانہ حیثیت میں پیش کرنے کی بدولت آیت مبارکہ نازل فرمائی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل، رات کے حصے میں بھی نماز قائم کرو، اس عبادت گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو. ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. ذلک ذکرٰ للذاکرین، یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. یہ پیغام اللہ کے ان بندوں کے لیے جو بندے دل کے اندر ڈر اور خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں، ان بندوں کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ وہ اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ رحم رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت اور بندوں کو بخشنے کے لیے بہت بڑی بڑی عبادات اور طاعات کی متلاشی نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ بندے سے جرم ہو گیا، نادم ہے، شرمندہ ہے، پچھتا رہا ہے اور اپنے آپ کو مجرم گردان رہا ہے، فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، وزلفا من اللیل رات کے حصے میں، یہ نماز وہ عبادت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نماز جیسی عبادت اور دیگر عبادات تمہارے سارے گناہوں کو مٹا کر دھو دے گی۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو نرم دل رکھتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے سبق لینا جانتے ہوں۔ ورنہ شقی القلب، بدبخت کے سامنے پورا قرآن کریم پڑھ کر سنا دیا جائے، کبھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے عبادات کے ذریعے سے نافرمانیوں کو، گناہوں کو مٹانے کا، دھونے کا سامان رکھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ابھی تو زندگی سلامت ہے، صحت ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب نیکیاں کرتے رہیں۔ نہ جانے بارگاہ رب الجلال میں کون سی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی ہماری قبول ہو جائے اور بخشش کا سامان بن جائے۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بہت ہی درویش صفت انسان تھے، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مٹایا، اللہ پاک نے اتنے ہی زیادہ ان کو محبوبیت کا مقام عطا فرمایا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ آخر زندگی میں تو اس قدر جمال کا پیکر بن چکے تھے اور مخلوق خدا میں انسانوں کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی حد سے زیادہ ہمدردی کے جذبے رکھتے تھے اور ہر نیکی کو اسی جذبے کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ نہ جانے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے اور بخشش کا کام بن جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ ایک دن غسل خانے کے اندر ظاہر خواتین نہاتی ہیں تو کہیں نہانے کے دوران ایک جو گر گئی، جو پر نظر پڑی کہ بیچاری وہ رینگ رہی ہے، حالانکہ جو اس کو انسان مار دیتا ہے، لیکن غلبہ حال کی بنا پر اس جو کو اٹھایا اور تھوڑی دیر سوچا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، مار دوں گا بیچاری زندگی سے محروم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر شش و پنج میں رہے اور اس کے بعد اٹھا کر اس کو اپنے سر میں ڈال لیا۔ یہ عمل بظاہر ایک بہت معمولی سا عمل ہے، پھر بعد میں آ کر امی سے بتانے لگے کہ آج اس طرح بیچاری ایک جو پڑی ہوئی دکھائی دی، تھوڑی دیر اس کو اٹھایا پھر مارنے کا دل نہ چاہا کہ مار کر کیا کروں گا، بیچاری مر جائے گی، زندگی سے محروم ہو جائے گی۔ تو اس اپنے غلبہ محبت اور اللہ کی مخلوق کی محبت کے اندر مغلوب ہو کر اس جو کو اٹھا کر اپنے سر کے اندر ڈال دیا۔ تو اس قسم کی بعض دفعہ معمولی نیکیاں جس کے اندر اخلاص کامل درجے کا ہو، یہ بندے کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ گرما اور سردا ہے، بڑے سائز کا لمبا والا، اس کو جب کاٹا گیا کاٹنے کے لیے، کھانے کے لیے، تو اس بالکل کامل مکمل پیٹ گرمے کے اندر سے اس کے بیجوں کے اوپر ایک شہد کی مکھی چلتی ہوئی ملی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جیتا جاگتا نمونہ تھی کہ کامل مکمل ایک پھل اور فروٹ کے اندر جو بالکل پیک تھا، اس کو جب ذبح کیا، کاٹا گیا، تو اس کے بیجوں کے اوپر ایک اچھی خاصی بڑی وجود کی شہد کی مکھی، جس کا ایک پر سلامت تھا، ایک پر ادھورا تھا، وہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی۔ تو سارے گھر میں اس کو دکھایا، چرچا ہوا کہ بھائی ایک پیک اور محفوظ فروٹ کے اندر سے اللہ پاک نے جیتی جاگتی مخلوق نکالی۔ حضرت اقدس کی محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ اس گرمے میں سے ایک پیس صحیح سلامت نکلوا کر اس پر بیج اسی انداز سے لگے ہوئے تھے، اس کو اسی طرح سے اس پوری پھانک کو باقی رکھا، فرمانے لگے کہ اس بیچاری کو اسی پر چھوڑے رکھو، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا جتنی اس کی زندگی ہوگی اس پر جی لے گی۔ وہ ڈرائی روم کے ساتھ باہر وہ پیس رکھا ہوا ہوتا تھا، آتے جاتے نماز کے لیے آتے جاتے اس پر نگرانی رکھتے کہ ابھی تک ماشاء اللہ موجود ہے، ابھی تک جی رہی ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی معمولی سا عمل بندے کا ایسا مقبول ہو جاتا ہے جو اس کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، جب میں اپنے گھر جانے لگا، ساڑھے بارہ بارہ کا وقت تھا، تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، اچانک دیکھا کہ ابا اپنے سونے والے ہولیے کے اندر بنیان پہنے ہوئے اور نیچے تہبن باندھے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آئے۔ میں سمجھا شاید مجھ سے کوئی کام ہوگا، تو میں نے پوچھا جی ابا کوئی کام ہے؟ فرمانے لگے ہنس کر کے نہیں، ہاتھ میں دیکھا تو ایک چھوٹا سا معمولی سا ٹیٹا تھا۔ ہنس کر فرمانے لگے کہ بیچارہ اڑتا اڑاتا اندر آ گیا کمرے میں، چونکہ رات کے وقت میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے روشنی کے دیکھ کر آ جاتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ بیچارہ مر نہ جائے، اس کو اٹھا کر لائے ہوں باہر کیاری میں چھوڑنے کے لیے۔ لا کر اس کو اپنے گھر کے باہر کیاری میں چھوڑ دیا۔ نہ جانے وہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہو جس کی بدولت اللہ پاک نے والد ماجد کی آخری آرام گاہ اپنی مسجد کی اس چاری میں بنا دی جو ہری بھری سرسبز و شاداب جنت نظیر ہے کہ اللہ پاک نے مسجد ہی کا پیوند بنا دیا۔ تو یہ بسا اوقات کوئی نیکی معمولی سی دکھائی دیتی ہے لیکن جذبے اور خلوص اس میں بہت بھرپور ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتے ہیں، بخشش کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کے اس عمل کو انجام دیا جائے، یقیناً کوئی سا بھی عمل ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہارون الرشید کہی ہے محترمہ ملکہ جن کا نام ہے اسم گرامی حضرت زبیدہ، اتنا بڑا کام اپنی زندگی میں انجام دیا کہ نہر زبیدہ تیار کروائی اور کہاں سے کہاں تک میل اور میل نہر گزروا کر حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ انتقال فرما گئی، بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ زبیدہ کیا بیتی، فرمانے لگی کہ اللہ تعالی نے بخشش فرما دی۔ خواب میں دیکھنے والے نے کہا کہ ہاں تم نے کام بھی تو اتنا بڑا کیا تھا کہ نہر زبیدہ تیار کرائی تھی، تو اللہ پاک نے ضرور تمہاری بخشش فرما دی ہوگی۔ کہنے لگی کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہوا، میں جب آئی اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، پوچھا گیا کہ کیا عمل لائی ہو، میں نے کہا کہ یا اللہ تیری راہ میں نہر زبیدہ تیار کرائی حجاج کی خدمت کے جذبے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہر تو تم نے شاہی خزانے سے بنوائی تھی، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر کہاں سے ہوتی۔ فرما دیے کہ میں گھبرا گئی کہ اب تو پھنس گئی، شامت اعمال ہے اب تو میری، جو سب سے بڑا سرمایہ لائی تھی وہی اللہ پاک کے مسترد ہو گیا۔ گھبرانے لگی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ زبیدہ تمہارا ایک اور عمل ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ کہ ایک دن تم کھانا کھانے کے لیے بھوک کی حالت میں دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی تھی، تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا، سالن میں بھگو کر منہ کی طرف لے جا رہی تھی کہ اس دوران اچانک مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی، اللہ اکبر کی آواز جیسی تمہارے کان میں پڑی، تمہارا سر کا دوپٹہ درد کے بالوں سے تھوڑا سرکا ہوا تھا، تم نے فوراً وہ لقمہ واپس رکھ دیا اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ لقمہ کھاتی اپنے سر کے دوپٹے کو درست کیا اور اس کے بعد پھر تم نے لقمہ تناول کیا۔ یقیناً تمہارا یہ انداز مجھے اس قدر پسند آیا کہ تم نے میرے نام کی محبت اور عظمت اور احترام میں اس لقمے کو کھانا گوارا نہ کیا، اس کے ادب اور تعظیم میں تم نے لقمہ رکھ کر پہلے اپنے سر کو ڈھکا، اس کے بعد لقمہ کھایا، اس عمل کی بدولت ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں چھوٹا سا چھوٹا عمل جو اخلاص کے اوپر مبنی ہو وہی عمل نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، زندگی ملی ہوئی ہے، نیکیوں میں لگے رہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، خطاؤں کو دھلواتی ہیں اور انسان کی بخشش کا سامان کرواتی ہیں۔ نیکیوں میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے سے بھی دریا نہ کیا جائے اور بڑی سے بڑی نیکیوں کو کرنے میں بھی گریز نہ کیا جائے، ہر عمل کو اسی لیے سے کیا جائے کہ شاید کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے اور بخشش کا سامان ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک جذبے نصیب فرمائے، نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں پر بھی نیک لوگوں کی محبت اور اللہ والوں کی دوستی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی اللہ پاک اپنے دوستوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہی نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ نیکی انسان کے لیے تریاق کا درجہ رکھتی ہے، بدی اور گناہ انسان کے لیے زہر کا درجہ رکھتی ہے۔ ان دونوں سے بڑھ کر نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اچھی صحبت نیکی سے زیادہ ضروری ہے کہ جب نیک صحبت انسان کو ملے گی نیکی کے جذبے خود بخود ابھریں گے، اور برائی سے زیادہ بدتر وہ بری صحبت ہے کہ بری صحبت خود بخود انسان کو گناہوں کے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو نیکی کی تلاش اور اس سے بڑھ کر نیک صحبت کی تلاش، اور برائی سے بچاؤ اس سے بڑھ کر بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو آغوش نبوت پر پلا پڑا، اور آپ کی بیوی جو نبوت کی شان اور نبوت کی بیوی اور عزت ہونے کے باوجود برے لوگوں کی صحبت میں چلی گئی، تو انجام کار ان کا کفر پر ہوا، اور اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو وہ بھی نیک ہو گیا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اگر تو انسان نیک ہونا چاہتا ہو نیک لوگوں کی صحبت کو، ان کی ہم نشینی کو، ان کی دوستی کو اختیار کر لے، خود بھی نیک بن جائے گا۔ اور اگر انسان کو اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، بے پرواہی کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ جینا چاہتا ہو، تو بے شک وہ پھر بروں کی صحبت کو اختیار کرے، خود اپنے ہی لیے وہ کلہاڑی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے، اور اس زندگی کو کو اپنے آخرت کے سرمایہ جمع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کچھ حضرات بیمار ہیں جن کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے. جناب زاہد لودھی صاحب, یعقوب بھائی کے والد ماجد, اجلال حیدر کے والد ماجدہ, ہمارا بچی بیمار ہے, حبیب صاحب, رحمت بیگ, اسی طریقے سے عروش, سرفراز کریم, اروش اور عائش ان کے دادا, اسی طریقے سے ایان بیگ اور وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس ایک صاحب کی کچھ رقم بھی اسی طریقے سے پھنسی ہوئی, اس کی ادائیگی کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے. اللہ پاک ان تمام کے تمام بیماروں کو جنہوں نے درخواستیں دی ان کو بھی, اور جو درخواستیں دینا چاہتے تھے نہ دے سکے, اور نہ دینے والوں کو بھی اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں, تمام کے تمام امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو اللہ پاک صحت کلی اور شفا کلی عطا فرمائے. اسی طریقے سے افشا محمود کے لیے نیک سال رشتے کی دعا کی درخواست ہے. بے روزگار حضراتوں میں ایک نوجوان نے حلال اور رزق کی روزی کی دعا کی ہے. اسی طریقے سے فصیح صاحب کے لیے قرض کی دعا کی درخواست آئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور تمام مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائے. دعائیں مغفرت کے لیے آئے شمشیر کے والد اور دادی کی دعا کے لیے. اسی طریقے سے حاجی محمد اسماعیل صاحب کی مغفرت کے لیے, محبوب سلطان صاحب ان کے لیے بھی جو نہر میں ڈوب کر انتقال کر گئے, ان سب کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے, تمام پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائے, تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے کرم فرمائے جناب محمد امین صاحب, اللہ پاک ان کو بھی صحت اور سلامتی عطا فرمائے, ان کی والدہ ماجدہ کو صحت کلی عطا فرمائے, اور ان کے گھر کو اللہ پاک خوشیوں کا گہوارہ بنائے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی بخشی ہے. اے الہ العالمین, ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اس زندگی کو پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, نیک صحبت نصیب فرمائیے, نیک لوگوں کا ساتھ یہاں بھی نصیب فرمائیے, برزخ اور آخرت میں بھی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, یہ زندگی کے شب و روز بہت محدود ہے, نہ جانے کب ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے, اس سے پہلے کہ ہمیں موت کے آغوش میں جانا پڑے, ہم سب کو ہوش کے ناخن لے کر عقل و شعور کو اختیار کرتے ہوئے فکر آخرت نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین, عبادات اور طاعت کے جذبے ہمیں عطا فرمائیے, نیکی ہمارے لیے آسان فرمائیے, گناہ اور برائیاں ہمارے لیے مشکل فرما دیجیے. امت مسلمہ کے حال کے زار پر رحم و کرم فرمائیے, مظلومین کو امداد فرمائیے, ظالمین کو عبرت کا نمونہ بنائیے, یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرمائیے, ہمارے مظلوم مسلمان بھائی اور بہنوں کی مدد فرمائیے, اور غیر سے ان کی نصرت فرما کر ان کو فتوحات نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے, غیر اسلامی اور حمیت ایمانی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے, ہم سب پر ظاہری اور باطنی اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائیے, مالوں کی فراوانی فرمائیے. اے الہ العالمین, ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو کر ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین, وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.